اتوار 12 نومبر کے سربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام۔ لبنان کے مستعفی ہونے والے وزیراعظم سعد حریری اب تک سعودی عرب میں موجود۔ سعودی عرب لبنان میں حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟
چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل حزب اللہ کو پٹائی لگائے اور ان کو تھوڑا کمزور کر دے، جس کے بیسس پہ ایران کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے، خاص طور سے عراق میں، سیریا میں، لبنان میں، وہ کم ہو جائے گا۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ لبنان کے شہر بیروت میں میراتھن ریس میں شامل کھلاڑیوں کی جانب سے سعد حریری کی پرزور حمایت کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر لبنان کے صدر نے کہا کہ سب سعد حریری کی واپسی کے منتظر ہیں۔ تفصیلات جانیے عابد حسین سے۔
لبنان کے صدر مشیل اون نے کہا ہے کہ بیروت میراتھن ملک کے وزیر اعظم سعد حریری کی حمایت اور ان کی واپسی کے مطالبے کا بھرپور مظاہرہ ہے۔ لبنان کے صدر کے بقول سعد حریری کی ساکھ میراتھن ریس کی سٹارٹ لائن سے بہت اوپر اور اس نعرے کے عین مطابق ہے کہ ہم سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لبنان کے صدر نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا کہ وہ ریاض میں ایک ہفتے قبل مستعفی ہونے والے لبنانی وزیر اعظم سعد حریری کی صورتحال کے بارے میں وضاحت کرے۔ لبنان کے صدر نے مزید کہا کہ سعد حریری سعودی عرب میں جس پراسرار صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے جو کچھ کہا یا کہیں گے، اس سے حقیقت کی عکاسی نہیں ہوگی۔
ایران اور اس کے اتحادی لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ نے سعودی عرب پر الزام لگایا ہے کہ اس نے سعد حریری کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ دوسری جانب لبنان کے ایک سینئر اہلکار نے برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ صدر اون نے جمعے کو غیر ملکی سفارتکاروں کے گروپ کو بتایا کہ سعد حریری کو اغوا کیا گیا تھا۔ افغان وزارت خارجہ نے ایرانی حکام سے کہا ہے کہ وہ ایران میں موجود افغان پناہ گزینوں کو شام میں لڑنے کے لیے بھیجنے سے گریز کرے۔ تفصیلات جانیے سبا ناز سے۔
ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد شکیب مستغی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں موجود افغان پناہ گزینوں کو زبردستی شام میں لڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے کئی ہزار افغان پناہ گزینوں کی تربیت کر کے انہیں غیر متوقع طور پر حملہ کرنے والی فوج کے طور پر شام بھیجا گیا ہے۔ ان افراد کی یونیفارم پہ اعزاز کے طور پر ایران کے رہبر اعلی کی جانب سے تعریفی کلمات درج ہیں۔ تاہم خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ افغان جنگجو لڑائی ختم ہونے کے بعد اپنے ملک واپسی کی صورت میں افغانستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا سبب بن سکتے ہیں، اور خطے میں جاری ایران اور سعودی عرب کی رستہ کشی میں دونوں ممالک کی اگلی لڑائی کا مرکز افغانستان ہو سکتا ہے۔
اسپین کے وزیراعظم موریانو روخائے کیٹالونیا پہنچ گئے ہیں۔ اسپین کے وزیراعظم کیٹالونیا کی جانب سے یک طرفہ طور پر آزادی کے اعلان اور مرکزی حکومت کی جانب سے کئی خود مختارانہ اختیارات واپس لینے کے دو ہفتے بعد کیٹالونیا پہنچے ہیں۔ وہ اگلے ماہ ہونے والے قبل از وقت انتخابات میں اپنی جماعت کے لیے انتخابی مہم چلا رہے ہیں، اور اس دوران انہوں نے کہا کہ آزادی کی مخالفت کرنے والوں کو چاہیے کہ انتخابات میں بھرپور حصہ لیں۔ عراق میں ایک اعلیٰ سطح کے اہلکار کا کہنا ہے کہ ہویجہ شہر کے نزدیک ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے جس میں کم از کم 400 افراد کو دفن کیا گیا تھا۔ احوال جانیے حمیرہ کمل سے۔
ہویجہ کو چند روز قبل ہی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے خالی کروا لیا گیا تھا۔ صوبے کرکوک کے گورنر کے مطابق اجتماعی قبر شمالی عراق میں ہویجہ شہر سے 2 کلومیٹر دور فوک کے ایک ہوائی اڈے سے دریافت ہوئی ہے۔ گورنر کا کہنا ہے کہ چند لاشوں کے جسم پہ ویسے ہی جمپ سوٹس تھے جو دولت اسلامیہ ان افراد کو پہناتی رہی ہے جنہیں سزائے موت دینی ہوتی ہے، جبکہ چند افراد سادہ لباس میں ملبوس تھے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے سابقہ زیر قبضہ علاقوں سے عراقی فوج اب تک کئی ایسی اجتماعی قبریں دریافت کر چکی ہے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ کی جانب سے انہیں بوڑھا کہنے کے جواب میں کہا ہے کہ انہوں نے تو کبھی کم جونگ کو پست خط اور موٹا نہیں کہا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں رضا ہمدانی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں ذاتی نوعیت کے جملے کہے شمالی کوریا کے رہنما کے بارے میں، وہیں انہوں نے کم جونگ ان کے ساتھ دوستی کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ صدر ٹرمپ ان دنوں ایشیا کے دورے پر ویتنام میں ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے کم جونگ ان سے دوستی کرنے کی بہت کوشش کی اور شاید یہ کسی روز ہو بھی جائے، لیکن ایسا کب ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ویتنام روانگی سے پہلے صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کے رہنما کے خلاف ٹویٹر پر بھی تنقید کی۔ پیونگ یانگ اور واشنگٹن کے درمیان شمالی کوریا کے متنازع جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے حوالے سے الفاظ کی جنگ میں شدت دیکھنے میں آئی ہے، جس کے باعث علاقائی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔
بنگلہ دیش کے شمالی علاقے ٹھاکر پارہ میں مسلمانوں کی جانب سے ہندوؤں کے گھروں اور مندروں پر حملوں کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے۔ مقامی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی جانب سے مشتعل ہجوم کی جانب سے گھروں کو آگ لگانے اور مندروں میں توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی گئی، جس کے بعد لوگ اپنے گھروں کو واپس جانے سے خوفزدہ ہیں، جبکہ ہجوم میں شامل ایک شخص پولیس کی فائرنگ سے ہلاک بھی ہوا۔ پرتشدد کاروائیوں کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک ہندو شخص پہ مبینہ طور پہ فیس بک پہ اسلام مخالف پوسٹ کرنے کا الزام لگایا گیا۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن کا فائنل کراچی میں ہی ہوگا، لیکن کیا اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں؟ اس بارے میں نامہ نگار عبدالرشید شکور سے خصوصی گفتگو سیربین کا حصہ ہے۔ پہلے آج کے اہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری کے 8 روز پہلے اچانک مستعفی ہو جانے کے بعد سے خطے میں پیدا ہونے والا بحران جاری ہے۔ سعد حریری نے استعفے کا اعلان سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے کیا تھا، اور اب یہ واضح نہیں ہے کہ ان کو سعودی عرب چھوڑنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ لبنان کے صدر مشیل اون نے سعودی عرب سے اس صورتحال کی وضاحت مانگی ہے، اور آج بیروت میں سالانہ میراتھن دوڑ کو وزیراعظم کے نام کر دیا گیا اور ہزاروں افراد نے ان کی حمایت میں مظاہرہ کیا۔ تفصیل سنیے عمبر خیری سے۔
لبنان کے صدر نے ابھی تک سعد حریری کا استعفیٰ قبول نہیں کیا ہے، اور انہوں نے اور حزب اللہ دونوں نے سعودی عرب پر مسٹر حریری کو یرغمال بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس استعفے کے اعلان کے 2 روز قبل لبنانی وزیر اعظم نے ایران کے سابق وزیر خارجہ اکبر علی ولایتی سے ملاقات کی تھی، جس پر سعودی حکام خوش نہیں تھے۔ لبنان کے صدر مشیل اون نے یہ بھی کہا ہے کہ سعد حریری جس پر اصرار صورتحال کا سامنا سعودی عرب میں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے جو کچھ کہا یا کہیں گے اس سے حقیقت کی عکاسی نہیں ہوگی۔ دوسری جانب لبنان کے ایک سینئر اہلکار نے برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا ہے کہ صدر اون نے جمعے کو غیر ملکی سفارتکاروں کے ایک گروپ کو بتایا ہے کہ سعد حریری کو اغوا کیا گیا ہے۔ ادھر لبنان کے شہری بھی اپنے وزیر اعظم کے ملک واپس نہ لوٹنے کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں۔ آج دارالحکومت بیروت کے سالانہ میراتھن دوڑ میں شرکاء نے وزیر اعظم سعد حریری کے لیے حمایت کا اظہار کیا۔ اس طرح کے موقعوں پر عموماً حقوق انسانی یا سائنسی تحقیق کی حمایت کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ میراتھن کا مقصد وزیر اعظم کے لیے حمایت کا اظہار کرنا بنا۔ میراتھن سے 1 روز پہلے صدر مشیل اون نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ اس میں وزیر اعظم کی واپسی کے مطالبے کے لیے شریک ہوں۔ یاد رہے کہ سعد حریری کے پاس لبنانی شہریت کے علاوہ سعودی شہریت بھی ہے۔ تاہم اب تک سعودی حکام نے صدر اون کے موجودہ صورتحال کی وضاحت کرنے کے مطالبے کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔
لبنان کی صورتحال پر آپ عمبر خیری کی رپورٹ سن رہے تھے، اور اسی موضوع پر میں نے امریکہ میں مقیم بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی، اور ان سے پوچھا کہ سعد حریری نے سعودی عرب میں بیٹھ کر استعفیٰ دیا، لیکن لبنان کے صدر نے ان کا استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کیا ہے، تو ایسے میں بین الاقوامی طور پر لبنانی حکومت کی حیثیت ہے کیا؟
یہ جس طرح سے یہ سرکمسٹانسز، جس کے سرکمسٹانس کے بیسس پہ حریری وہاں پہ لوٹے نہیں ہیں، یہ مطلب کافی کیوریس ہے، اور بار بار لفظ ہاسٹیج کا یا ڈیٹینشن کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی جو اس کے بارے میں بریفنگ دی تھی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نے بار بار لفظ ڈیٹینشن کا اور ہاسٹیج کا اور ہیلڈ کا استعمال کیا، اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ یہ لفظ استعمال کیوں کر رہے ہیں تو وہ بیک آف ہو گئے۔ تو یہ ایک قسم سے ایک بہت ہی انیوژل سچویشن ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سعودی عربیہ لبنان کو اور خاص طور سے حریری فیملی کو اپنی فلی اون سبسیڈیری کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے، یعنی جیسا کہ وہ ایک اب اپنا حصہ ہے.
یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعد حریری کی جگہ شاید ان کے بھائی بہا حریری کو بھی وزیراعظم بنایا جا سکتا ہے تاکہ حزب اللہ کو قابو میں رکھا جا سکے. تو بہا حریری کے پاس ایسا کیا ایڈوانٹیج ہے جو سعد حریری کے پاس نہیں تھا؟
دو وجوہات ہیں جس کے وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ سعد حریری کو ڈیٹین کیا گیا. ایک تو ایک کہ جو کمپنی کے بارے میں انہوں نے کہا گیا کہ کرپشن میں مبتلا ہے سعودی عربیہ, جس کے بیسس پہ مختلف لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, اس کمپنی کا سعد حریری کی فیملی کی کمپنی کے ساتھ بہت کلوز تعلقات ہے. تقریباً $2 بلین کی وہ کمپنی ہے, اور یہ کمپنی نے صرف اور صرف سعودی گورنمنٹ کے سپورٹ کی وجہ سے اتنی دولت کمائی ہے. تو ایک تو کنیکشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو سعودی کرنٹ پرنس سعودی کے خلاف ہیں ان کے ساتھ ساتھ حریری کی فیملی بزنس میں مبتلا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے لبنان کی, اس میں صرف دو ہی حزب اللہ کے منسٹر ہیں, لیکن ساری کی ساری گورنمنٹ پہ حزب اللہ کا ڈومینیشن ہے. یہاں تک کہ پریسیڈنٹ مشیل آون بھی حزب اللہ کو سپورٹ کرنے لگے ہیں, اور سعد حریری کی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ منسٹری کے کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی حزب اللہ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ جو لبنان کے پرائم منسٹر ہیں وہ حزب اللہ کے خلاف بیانات دیں, اور حزب اللہ پر جو ایران کا انفلوئنس ہے اس کے خلاف بیانات دیں.
ڈاکٹر صاحب, سعودی عرب کے آخر وہ کیا اہداف ہیں جو وہ لبنان میں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ آپ نے اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کیا, لیکن کیا وہ یہ اہداف حاصل بھی کر پائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ جس طرح عالمی سطح پر تشویش پیدا ہوئی ہے اور عالمی رہنما نے عدم مداخلت یقینی بنانے کی کوششیں بھی کی ہیں, تو کیا اس کے بعد سعودی عرب وہاں اپنے مقاصد حاصل کر پائے گا؟
اس ایریا میں سعودی عربیہ ایران کے گروئنگ انفلوئنس سے ڈرتا ہے, اور سب ریکگنائز کرتے ہیں کہ ایران کا جو ٹپ آف دا اسپیئر ہے, کہتے ہیں نا کہ جو اس کی جو انفلوئنس ہے اس کا سب سے زیادہ جو انسٹرومنٹ ہے جس سے بیسس پہ وہ سارے ریجن پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ حزب اللہ ہے. عراق میں, سیریا میں, یہاں تک کہ یمن میں بھی حزب اللہ اور اس کے یونٹس ایران کے لیے آپریٹ کر رہے ہیں, اور لبنان میں تو وہ ہے ہی. تو ایران کا ریجن میں انفلوئنس کم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حزب اللہ کی جو گروئنگ اسٹرینتھ ہے, اس کی جو ملٹری پاورز ہے, اس کو کم کرے. اور اگر سعودی عربیہ کسی طرح سے حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ میں جنگ چھیڑ دیتا ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے علاوہ اور کوئی اس ریجن میں حزب اللہ کو شکست نہیں دے سکتے ہیں. پچھلے کئی مہینوں سے اسرائیل نے بار بار سیریا میں حزب اللہ کے ٹارگیٹس کو ہٹ کیا ہے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل حزب اللہ کو پٹائی لگائے اور ان کو تھوڑا کمزور کر دے, جس کے بیسس پہ ایران کا جو انفلوئنس بڑھ رہا ہے خاص طور سے عراق میں, سیریا میں, لبنان میں, وہ کم ہو جائے گا. یہ ہے ان کا گول. کیا یہ اس کو اچیو کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے, کیونکہ اسرائیل پہ ان کا اپنا کنٹرول نہیں ہے. اسرائیل وہ چیزیں کرے گا جو اسرائیل کے انٹرسٹ میں ہیں, وہ چیزیں نہیں کرے گا صرف سعودی عربیہ کے لیے.
یہ تھے امریکہ میں مقیم بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان. اب ذکر کیٹالونیا کا. اسپین کے وزیراعظم ماریانا راخوئے آج کاتالان کے دارالحکومت پہنچے, جہاں انہوں نے وفاقی حکومت کے اس علاقے کے کنٹرول سنبھالنے کے اپنے فیصلے پر بات کی اور کہا کہ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی رستہ تھا ہی نہیں. انہوں نے اپنی جماعت کی انتخابی مہم کا آغاز کیا, لیکن اس کے ساتھ ہی بارسلونا کی سڑکوں پر لاکھوں لوگ اسپین میں زیر حراست, 10 علیحدگی پسند کارکنان کی رہائی کا بھی مطالبہ کر رہے تھے. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے تہمینہ قریشی سے.
بارسلونا کی سڑکیں لاکھوں مظاہرین سے بھری ہوئی ہیں, جہاں وہ کارلوس پوچدیموں کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں. مقامی پولیس کے مطابق تقریباً 7.5 لاکھ لوگ کاتالونیا کے 10 علیحدگی پسند ارکان کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے اسپین کی حکومت کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں. اسپین میں زیر حراست 10 علیحدگی پسند ارکان میں کاتالونیا کے سابق وزیروں کے علاوہ 2 سیاسی کارکن بھی شامل ہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ہوان توبیاس فریر نے کہا,
پروٹیسٹار پر لا ایگزسٹنسیا دے پریسوس پولیٹیکوس ان نوسٹرو پائیس.
ہم اسپانوی حکومت کے کیتالونین وزیروں کو سیاسی قیدی بنانے کے قدم کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ووٹ کے
ذریعے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جیل میں ہیں. ہمیں کیا چاہیے اور ہمارے مطالبات کیا ہیں؟ ہم اس کے بارے میں پرامن طریقے سے بات کرنا چاہتے ہیں.
ایک خاتون سونیا نے کہا,
ہم نظر انداز اور بے عزت ہو ہو کے تھک گئے. ہم چاہتے ہیں کہ سب کے خیالات کا احترام کیا جائے. ہم اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین معاشرہ چاہتے ہیں.
مظاہرے سے کاتالونیا کے برطرف صدر کارلوس پوش دیمو نے بیلجیم سے بھیجے گئے پیغام کے ذریعے بھی خطاب کیا. ان کی جانب سے کاتالونیا کی علیحدگی کے یک طرفہ فیصلے کے بعد اسپین کی حکومت نے کارلوس پوش دیمو اور ان کے قریبی ساتھیوں کے خلاف بغاوت کے مقدمے درج کر دیے تھے, جس کے بعد مسٹر پوش دیمو بیلجیم روانہ ہو گئے تھے. انہوں نے اپنے پیغام میں کہا,
ہماری آواز دنیا سن رہی ہے اور ہمارا پیغام بھی صاف ہے. اسپین کی حکومت کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ کیٹالونیا کے حالات اس طرح نہیں چل سکتے. یورپی یونین کے لیے پیغام ہے کہ آپ آنکھیں چرانا بند کر دیں.
دوسری جانب اسپین کے وزیر اعظم ماریانو رجوئے کا کہنا ہے کہ اگلے مہینے ہونے والے دوسرے ریفرنڈم کے بعد کاتالونیا میں جاری علیحدگی کی افراتفری ختم ہو جائے گی. تقریباً دو ہفتے قبل کاتالونیا میں علیحدگی کے حق میں ہونے والے ریفرنڈم کے بعد اسپین کی حکومت نے کاتالونیا کی پارلیمان کو تحلیل کر کے وہاں اپنا قانون نافذ کر دیا تھا. ماریانو رجوئے کا کہنا تھا کہ کاتالونیا حکومت کے اس فیصلے نے مفاہمت کے سارے رستے بند کر دیے تھے. انہوں نے کہا کہ کاتالونیا کو علیحدگی کی مصیبت سے بچانا ضروری ہے. یہ بات مسٹر رجوئے نے بارسلونا میں اپنی پاپولر پارٹی کی ایک تقریب میں خطاب کے دوران کہی. کاتالونیا میں اسپین کی براہ راست حکومت نافذ ہونے کے بعد ان کا بارسلونا میں یہ پہلا دورہ ہے.
نامانگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ سن رہے تھے تہمینہ قریشی سے. رخ کرتے ہیں پاکستان کا, جہاں دارالحکومت اسلام آباد سمیت کئی دیگر شہروں میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کئی روز سے احتجاج کر رہے ہیں. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد میں نامانگار شہزاد ملک سے بات کی اور ان سے اس احتجاج کی تازہ ترین صورتحال جاننا چاہی.
احتجاج ابھی بھی جاری ہے اور ان کے جو لبیک کے جو سربراہ ہیں خادم حسین رضوی, ان کی سربراہی میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ جو یہاں پہ جو پولیس کا اسپیشل برانچ ہے ان کی رپورٹ کے مطابق 300 سے لے کے 500 کے درمیان ہے, جو کہ سورج ڈھلنے کے ساتھ ساتھ کبھی کم ہو جاتی ہے اور کبھی بڑھ جاتی ہے. لیکن جو تعداد مستقل یہاں پر جو بیٹھی ہوئی ہے وہ 300 سے لے کے 500 تک ہے, اس سے زیادہ یہ لوگ یہاں پہ نہیں بیٹھے.
اچھا شہزاد, باقی شہروں میں بھی یہ اطلاعات وہاں سے بھی آ رہی ہیں کہ لبیک پارٹی کے کارکنان وہاں پہ بھی احتجاج کر رہے ہیں, تو کیا اطلاعات ہیں, کن کن شہروں میں ان کا احتجاج اس وقت جاری ہے؟
جی عادل, احتجاج تو زیادہ تر جو ہے وہ وسطی پنجاب کا شہر ہے گجرات, وہاں پر ان کا کچھ اثر رسوخ ہے. وہاں پر اطلاعات یہی مل رہی ہیں کہ وہاں پر انہوں نے کچھ احتجاج کیا ہے, لیکن دیگر شہروں میں جتنا بھی انہوں نے احتجاج کیا ہے اس میں وہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور بالخصوص وہاں پر تو صرف پنجاب پولیس جو ہے وہی امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کر رہی ہے.
احتجاج ہر ایک کا جمہوری حق ہے, لیکن جمہوری حق اگر دوسروں کے حق پر اثر انداز ہونا جب شروع کرے تو کیا حکومت کو اسے روکنا نہیں چاہیے؟ خصوصاً اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں, دارالحکومت ہے وہ پاکستان کا, تو کیوں وفاقی حکومت ان کو روک نہیں پا رہی؟
میرا خیال ہے کہ چونکہ اس تحریک کو یہ جو احتجاج کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ ان کی حمایت نہیں کر رہی, تو اس حوالے سے گورنمنٹ جو ہے کسی حد تک اس لیے تو پرسکون ہے کہ چلیں کوئی سیاسی ایشو نہیں بنے گا, لیکن عملی اقدامات جو ہیں یا ان کو روکنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ اس لیے نہیں کیے جا رہے کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر انہوں نے فورس کا استعمال کیا اور اس دوران کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی اگر اموات واقع ہو گئی, تو پھر اس معاملے کو جو سیاسی جماعتیں ہیں حکومت کے خلاف وہ اس کو استعمال کریں گی. اور جہاں تک آپ نے پوچھا تھا کہ دوسروں کے حقوق جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں, تو اتنے زیادہ لوگ جو ہیں جو دونوں شہروں میں ہیں, کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد کو جڑواں شہر قرار دیا گیا ہے, تو جو لوگ یہاں سے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے ہیں اور جو فاصلہ منٹوں میں طے ہوتا ہے, مطلب کہ 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ 4-5 منٹ میں جو طے ہوتا ہے, وہ اس کو طے کرنے کے لیے 3 سے 4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو مری روڈ ہے جس پہ یہ لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کے تاجروں نے بھی احتجاج کیا ہے, اور وہ احتجاج حکومت کے خلاف نہیں ہے, وہ احتجاج ان مظاہرین کے خلاف ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان مظاہرین کی وجہ سے جو گزشتہ ایک ہفتہ تقریباً چار پانچ روز سے یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے ان کا کاروبار جو ہے وہ شدید متاثر ہو رہا ہے.
اچھا شہزاد, مختصراً یہ بتائیے گا کہ ان مظاہرین کی مطالبات ہیں کیا؟
ان کا مطالبہ بیسیکلی دیکھا جائے تو وہ تو گراؤنڈ پہ تو کچھ نہیں ہے. ایک انتخابی اصلاحات کے بارے میں ایک آئینی ترمیم آئی تھی جس کے جو مسودے میں جو بھی پاس نہیں ہوا تھا وہ اس میں خطبہ نبوت کا معاملے کو ہٹا دیا گیا تھا. تاہم بر وقت اس کے نشاندہی ہونے پر حکومت اور پارلیمنٹ میں جتنی بھی جماعتیں ہیں انہوں نے اس کو ٹھیک کر لیا تھا, اور وہ اس کو جو حلف نامہ ہے جو انتخابی اصلاحات میں جو اگر رکن قومی اسمبلی منتخب ہو تو حلف اٹھاتا ہے, اس کو اس کی اصل حالت میں بحال کر دیا گیا تھا جو اس ترمیم سے پہلے تھا. وہ ان کا مطالبہ یہی ہے کہ چونکہ زاہد احمد جو وفاقی وزیر قانون ہیں اس کمیٹی کی سربراہی کر رہے تھے, تو جب تک ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا نہیں جاتا اس وقت تک وہ اپنا احتجاج ختم نہیں کریں گے.
یہ تھے اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن کا فائنل کراچی میں ہی ہوگا, لیکن سوال یہ ہے کہ کراچی کے واحد نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کی حالت انتہائی خراب ہے, تو کیا تیاریاں پورے نہ ہونے کی صورت میں یہ فائنل کراچی ہی کے کسی اور اسٹیڈیم میں کروانے کی کوئی منصوبہ بندی ہے؟ یہی سوالات میں نے کراچی میں ہمارے اسپورٹس رپورٹر عبدالرشید شکور کے سامنے رکھے.
دیکھیں جہاں تک کراچی کی بات ہے تو کراچی میں ایسا کوئی دوسرا اسٹیڈیم نہیں ہے, واحد ایک اسٹیڈیم ہے نیشنل اسٹیڈیم جہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی رہی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو بھی لوگ آئے انہوں نے اس اسٹیڈیم پر کبھی توجہ ہی نہیں دی. اب جیسا کہ نجم سیٹھی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو پاکستان سپر لیگ کا جو اگلا تیسرا ایڈیشن ہے اس کا فائنل وہ کراچی میں کرانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور اس کا انہوں نے باقاعدہ اعلان بھی کیا ہے, تو اس سلسلے میں پاکستان کرکٹ بورڈ اب جاگا ہے. تو انہوں نے دو طرح کے جو منصوبے ہیں وہ شروع کیے, ایک شارٹ ٹرم ایک لانگ ٹرم, اور اس پر جو لاگت بتائی گئی ہے وہ تو بہت ہی زیادہ بتائی گئی, جس طرح میڈیا رپورٹس میں کہ 1 ارب روپے چاہیے اس اسٹیڈیم کی حالت بدلنے میں. تو ہم لوگ کافی یعنی لوگ یہاں پہ سوچ رہے ہیں کہ 1 ارب روپے میں تو ایک نیا اسٹیڈیم بن جاتا ہے بہت ہی زبردست قسم کا, لیکن بہرحال کام شروع ہو چکا ہے. یہاں پہ جو نیشنل اسٹیڈیم کے جو مختلف انکلوژر کی جو چھتیں گل گئی تھیں وہ ان کو ہٹا کے اب وہ نئی چھتیں ڈل رہی ہیں, دوسرے کام شروع ہو گئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو شارٹ ٹرم منصوبہ ہے وہ شروع کر کے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح اس کام کو فروری تک کمپلیٹ کر لیں اور ایک پاکستان سپر لیگ کے کچھ میچز اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل وہ کرا لیں. لیکن جہاں تک مجموعی طور پر اسٹیڈیم کی جو حالت ہے وہ تو بہت ہی خراب ہے. یہ اسٹیڈیم واقعی اب تقاضا کرتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایک نئے طریقے سے اس کو تعمیر کیا جائے, ایک نیا اسٹیڈیم کراچی جیسے شہر کی جو آبادی ہے جہاں پہ اتنی کرکٹ ہوتی ہے, اور اگر پاکستان کرکٹ بورڈ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس لانی ہے تو پھر قذافی اسٹیڈیم لاہور جو ہے وہ کافی نہیں ہے. پاکستان کے جو دوسرے اسٹیڈیمس ہیں وہاں پہ بھی میچز ہونے, اور کراچی کا جو نیشنل اسٹیڈیم ہے اس کی حالت انہیں بہت جلد درست کرنی ہوگی.
پی ایس ایل کا تیسرا ایڈیشن جو ہے اس کی ڈرافٹنگ بھی شروع ہو رہی ہے عنقریب آج سے. یہ بتائیے کہ فرنچائز مالکان جو ہیں, جو ٹیموں کے مالکان ہیں, ان کی طرف سے کچھ کنسرنز کچھ ایسے اعتراضات سامنے آئے ہیں, وہ تفصیل بتائیے ذرا.
دیکھیں جو مالکان ہیں وہ کھل کر تو کوئی بات کہتے نہیں ہیں, مطلب وہ مطلب ان کے تحفظات ہوتے بھی ہیں لیکن وہ کھل کر اس کا اظہار اس لیے بھی نہیں کرتے کہ بھائی بورڈ ناراض ہو جائے گا, نجم سیٹھی صاحب ناراض ہو جائیں گے, پی ایس ایل کے جو مطلب جو وہ ہیں کرتا دھرتا وہ ناراض ہو جائیں گے. تو یہ خبریں بالکل درست ہیں کہ کچھ جو فرنچائز مالکان ہیں ان کو تحفظات تھے کہ جی آپ ڈرافٹنگ کر رہے ہیں جیسے آج ڈرافٹنگ ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ جو ایونٹ کا جو شیڈیول ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے کہ میچز جو ہیں وہ کہاں کہاں ہوں گے. ابھی تک تو ہم یہی دیکھتے تھے کہ وہ دبئی اور شارجہ میں میچز ہوتے تھے, لیکن پچھلی مرتبہ فائنل جس طرح انہوں نے لاہور میں کرایا اور اب پاکستان میں میچز کرانے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ بالکل بات صحیح ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے میچز کہاں کہاں ہیں. لیکن اگر فرنچائز مالکان کو اگر کوئی شکایت یا چیزیں تو وہ پھر کھل کر سامنے بھی آئیں اور بات کریں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے اور اتنی بڑی جو مالیت کی انہوں نے ٹیمیں خریدی ہیں, پلیئرز کو وہ باہر غیر ملکی پلیئرز کو وہ لیتے ہیں, تو پھر وہ اس چیز کا اظہار بھی جو ہے وہ کھل کر کریں, درون خانہ اس طرح کی شکایت کر کے, اور وہ پھر اپنے آپ کو بچا بھی رہے ہوتے ہیں اور بات بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ کچھ مناسب بات معلوم نہیں ہوتی.
یہ تھے کراچی سے نامہ نگار عبدالرشید شکور، جن کا کہنا تھا کہ اگر پی سی بی بین الاقوامی کرکٹ کو واقعی پاکستان میں واپس لانا چاہتی ہے تو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم کے علاوہ دیگر شہروں کے اسٹیڈیمز کی بحالی پر بھی انہیں توجہ دینی ہوگی۔ نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، جہاں اس وقت سب سے اہم خبر ہے جو آپ سب سے زیادہ پڑھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے صدر کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملک کے چیف جسٹس سریندر کمار سینا نے استعفیٰ دے دیا ہے، تاہم مستعفی ہونے کی وجوہات بتانے سے انہوں نے گریز کیا ہے۔ ڈھاکہ سے نامہ نگار کے مطابق جسٹس سنہا طبی وجوہات کے باعث ایک ماہ کی چھٹی پر گئے تھے اور ان کی یہ چھٹی جمعہ یعنی 11 نومبر کو ختم ہو گئی تھی۔ بنگلہ دیش کے صدر کے پریس سیکرٹری نے بتایا کہ جسٹس سنہا نے اپنا استعفیٰ جمعے کو سنگاپور میں واقع ہائی کمیشن میں پیش کیا۔ اطلاعات کے مطابق جسٹس سنہا کو حکومت نے زبردستی چھٹی پر بھیجا تھا کیونکہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ حکومت اور عدلیہ کے درمیان تعلقات اس وقت خراب ہوئے جب سپریم کورٹ نے حکومت کی جانب سے آئین میں کی گئی 16ویں ترمیم کو ختم کر دیا تھا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کے مطابق چیف جسٹس کی جانب سے 16ویں ترمیم کو ختم کیے جانے کے بعد حکومت نے ان پر بدعنوانی کے الزامات عائد کیے تھے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار۔
پاکستان اور نیوزی لینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلا جانے والا تیسرا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل نیوزی لینڈ نے 42 رن سے جیت لیا ہے۔ شارجہ میں نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں پر 126 رن سکور کیے۔ مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم 84 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان بسما معروف محض 6 رنز بنا سکی۔ نیوزی لینڈ نے سیریز میں 3-0 سے برتری حاصل کر لی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ پی ایس ایل 2018 کے سیمی فائنلز مقابلے لاہور میں منعقد کرائے جائیں گے، جبکہ انہوں نے فائنل کراچی میں منعقد کرانے کے حوالے سے بھی بات کی۔ لاہور میں پی ایس ایل ڈرافٹنگ تقریب کے بعد نجم سیٹھی نے کہا،
دس لیگ از پاکستانز آنسر ٹو دی ریسٹ آف دی ورلڈ، آپ کا سپورٹ ہوگا، لیگز کا سپورٹ ہوگا، اینڈ وی ول بی ایبل ٹو کنوینس فارن ٹیمز and local governments to help us to bring cricket back home.
سڈنی میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کا اختتام۔ انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگ میں 206 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ پر کیا۔ انگلینڈ کی جانب سے لورین نے 34، جبکہ ہیدر نائٹ نے 89 رن سکور کیے اور آؤٹ نہیں ہوئے۔ میلبرن میں 4 ملکی ہاکی ٹورنامنٹ میں تیسری پوزیشن کے لیے جاپان نے پاکستان کو شکست دے کر تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کو اس ٹورنامنٹ کے 3 میچز میں شکست سے 2-4 ہونا پڑا۔ فٹ بال میں ورلڈ کپ کوالیفائنگ مقابلوں کے سلسلے میں ہونے والے آج کے میچز میں سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ نارتھرن آئرلینڈ سے ہو رہا ہے۔ ادھر تیونس اور مراکش نے فٹ بال کے عالمی کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ مراکش نے آئیوری کوسٹ کو 2-0 سے ہرا کر 20 سالوں میں پہلی بار عالمی کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت کیمبرا میں رگبی لیگ ورلڈ کپ میں ہونے والے آج کے مقابلے میں آئرلینڈ نے ویلز کو شکست سے 2-4 کیا، جبکہ انگلینڈ نے فرانس کو ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جسمانی طور پر معذور افراد اپنے مطالبات کے حق میں علامتی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ اس موضوع پر خصوصی رپورٹ اور اداکارہ ماہرہ خان کا خصوصی انٹرویو سیربین میں آگے چل کر سنیے گا۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
لبنان کے صدر نے کہا ہے کہ بیروت میراتھن ایک ہفتہ قبل مستعفی ہونے والے وزیراعظم سعد حریری کی حمایت اور ان کی واپسی کے مطالبے کا بھرپور مظاہرہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ وہ میانمار یعنی برما کی فوج کی جانب سے روہنگیا خواتین کے خلاف ہونے والے جنسی تشدد کے بارے میں جرائم کی بین الاقوامی عدالت کو آگاہ کریں گی۔ افغانستان نے ایرانی حکام سے کہا ہے کہ وہ ایران میں موجود افغان پناہ گزینوں کو شام میں لڑائی کے لیے بھیجنے سے گریز کرے۔ اسپین کے وزیراعظم موریانو روخائے کیٹالونیا پہنچنے پہ کہا ہے کہ آزادی کی مخالفت کرنے والوں کو چاہیے کہ آئندہ ماہ کے انتخابات میں بھرپور حصہ لیں۔ عراق کے شہر حویجہ کے نزدیک ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے جس میں کم از کم 400 افراد کو دفن کیا گیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جسمانی طور پر معذور افراد نے اپنے مطالبات کے حق میں علامتی بھوک ہڑتال کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آواز معذوران نامی تنظیم کے زیر اہتمام بھوک ہڑتال کرنے والے معذور افراد کا یہ کہنا ہے کہ یقین دہانی کے باوجود مطالبات تسلیم نہ ہونے پر وہ بھوک ہڑتال پر مجبور ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
آواز معذوران کی جانب سے علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ کوئٹہ پریس کلب کے قریب قائم کیا گیا ہے۔ آواز معذوران کے جنرل سیکرٹری نور کاکڑ کا کہنا ہے کہ بار بار یقین دانی کے باوجود ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے پیش رفت نہیں ہوئی، جس پر وہ علامتی بھوک ہڑتال کرنے پر مجبور ہوئے۔
ہم لوگوں کا آج پانچواں دن ہے کہ ہم لوگ احتجاج پہ بیٹھے ہوئے۔ یہاں پہ سیاسی پارٹیوں کی جو حکومت ہے تین چار، کچھ اس میں سے ایسی پارٹی ہے کہ اس کا دفتر جو ہے نا وہ پانچ چھ قدم آگے پر ہے۔ ابھی تک کسی عام کارکن نے یہ تصور نہیں کیا ہے کہ مثال چلو یار میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، اس کا جو مسئلہ ہے یہ سن لیتا ہوں، وہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو حل کر دوں۔
نور کاکڑ کہتے ہیں کہ سرکاری ملازمتوں میں معذور افراد کا جو کوٹا ہے اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ان کو روزگار فراہم کرے تاکہ وہ سماج میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں۔
جو سب سے پہلا مطالبہ ہے وہ ہے روزگار۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، حکومت بلوچستان خود کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 40,000 اسامیاں خالی پڑی ہوئی۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 40,000 میں سے آپ 5% ڈسیبل کوٹا نکال دو، اس کو ایک پیکیج کے تھرو آپ ہم لوگوں کو مہیا کر دو، تاکہ ہم لوگوں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بے روزگاری سے روزگار کی طرف لا سکتا۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ معاشرے میں ایک رول ادا کرے۔
آواز معذوران کے سیکرٹری سپورٹس محمد عجوب کا کہنا تھا کہ اخباروں میں ملازمتوں کے لیے اشتہارات میں معذور افراد کے کوٹے کی نشاندہی کی جاتی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔
بالکل نہیں رکھتے، وہ صرف جو ہے نا اشتہار تک ہی محدود رہتے، بالکل اس میں جو نا 0% بھی جو نا 0% بھی اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔
ان کے دیگر اہم مطالبات میں معذور افراد کو تعلیمی اداروں میں فیسوں میں رعایت دینے کے علاوہ ویل چیئرز کی فراہمی کے نکات شامل ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
اور اب وقت ہوا چاہتا ہے وسعت اللہ خان کے ہفتہ وار کالم بات سے بات کا۔
آپ کیسے اس اسٹیبلشمنٹ کو تمناؤں سے بٹی رسی سے باندھ سکتے ہیں جس کا وہ ادنا بابو بھی گورنر جنرل سے زیادہ طاقتور تھا، جس نے آزادی کے باضابطہ اعلان سے بھی 3 روز پہلے طے کر دیا تھا کہ وہ جناح صاحب سے زیادہ محب وطن ہے، لہٰذا جناح صاحب کی 11 اگست کی تقریر 12 اگست کے اخبارات میں منو ان شائع نہیں ہو سکتی۔ ون یونٹ کی تشکیل ہو کے سیٹوں سینٹوں میں شمولیت کا فیصلہ، حاضر سروس کمانڈر ان چیف کو وزیر دفاع بنانے کا فیصلہ، کہ مسلم لیگ کو ریپبلکن پارٹی میں بدلنے کا فیصلہ۔ ہر آئیڈیا بھلے اسٹیبلشمنٹ کا تھا مگر دلالی فرنٹ مین سیاستدانوں نے کی، اور پھر انہی سیاستدانوں کو اسی اسٹیبلشمنٹ نے کرپٹ، غدار اور نااہل قرار دے کے دلالی کا انعام بھی دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اس لیے پھانسی نہیں ہوئی کہ وہ تیسری دنیا کے چیمپئن یا اینٹی امریکہ یا عوام کو طاقت کے کھیل میں سٹیک ہولڈر بنانے کے مجرم تھے، بلکہ ان کو دھوکہ دینے پہ پھانسی ہوئی۔ یعنی تم ایک عامر کے منہ بولے بیٹے کی حیثیت سے تمام اہم داخلی، خارجی اور جنگی فیصلوں میں شریک، پھر اس کے جانشین عامر کی پاور گیم اور پاور ڈسٹریبیوشن کی گیم میں برابر کے حصے دار، ہم نے اپنا بندہ سمجھ کے تمہیں مکمل با اختیار بنایا، اور پھر تم خود کو واقعی با اختیار سمجھنے لگے۔ اس کی سزا تو ضرور ملے گی۔ کیا نواز شریف کی کہانی ملتی جلتی نہیں لگتی؟ یاد ہے اصغر خان اور ان کا کراچی والا 10 لاکھ کا جلوس اور وزیر اعظم اصغر خان کے نعرے۔ کوئی شک بھی تھا تو اسے دور کرنے کے لیے فوجی قیادت کو خان صاحب نے خط بھی لکھ مارا، مگر 5 جولائی 1977 کے بعد کسی نے پلٹ کے اصغر خان کو پوچھا؟ ان کی تو مہران گیٹ والی درخواست بھی سپریم کورٹ کے کسی گودام میں دیمک کے رحم و کرم پہ ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو ضیاء عامریت کے خلاف جمہوریت پسندوں کی ہیروئن ہونے کے باوجود 88 میں پہلے سے طے شدہ مینیو کے تحت ہی کھانا آرڈر کرنے کی پابند بنائی جاتی ہیں، پھر نکالی جاتی ہیں، پھر ایک اور سویلین حکومت کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، پھر نگراں حکومت میں شامل ہوتی ہیں، پھر نیم با اختیار وزیر اعظم بنائی جاتی ہیں، پھر نکالی جاتی ہیں، پھر نئی سویلین حکومت کے انتقام کا نشانہ بنتی ہیں، پھر جلا وطن ہوتی ہیں، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کی پابند ہوتی ہیں، پھر این آر او کے پھندے میں آ جاتی ہیں اور پھر قتل ہو جاتی ہیں۔ الطاف حسین جناح پور کا خالق، را کا ایجنٹ، مگر وفاقی، صوبائی اور شہری حکومتوں میں بھی مسلسل حصے دار، ضیاء کی یادگار، پرویز مشرف کی آنکھوں کا تارہ، 12 مئی کا ہیرو۔ آج وہی پرویز مشرف صاحب کہہ رہے ہیں میں کوئی پاگل ہوں جو ایم کیو ایم جیسی نسل پرست جماعت کی سربراہی کروں گا۔ جب آئی جے آئی، مہران گیٹ، ایم کیو ایم حقیقی، مسلم لیگ قاف، متحدہ مجلس عمل، ملی یکجہتی کونسل، دفاع پاکستان کونسل، متحدہ جہاد کونسل، پیپلز امن کمیٹی، پی ٹی آئی کے امپائرانہ انگلی، علامہ طاہر القادری کی سالانہ یلغار، لبیک، ملی مسلم لیگ، 23 رکنی مجوزہ مشرفی اتحاد، سندھ کا گرینڈ نیشنل الائنس، فوج اور عدلیہ کو احتساب بل سے متفقہ طور پہ باہر رکھنے کا پارلیمانی فیصلہ، قومی سلامتی سے متعلق فیصلوں اور سی پیک کی تفصیلات تک پارلیمان سے خفیہ رکھنے اور اسے اپنے ہی ہاتھوں بانج کلب بنا دینے کو برداشت کیا جا سکتا ہے، تو پھر بات بے بات اسٹیبلشمنٹ کا نام لے لے کے ٹسوے بہانے کی اوور ایکٹنگ سے کیا مل جائے گا؟ ایم کیو ایم پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ ایسا کیا نیا ہو گیا کہ پھر سے ادھم مچ گیا؟ نہ ہم میں ڈھنگ کا غلام بننے کی صلاحیت، نہ ہی زنجیر کھولنے کی ہمت، پر خواب ایسے ایسے کہ شیخ چلی بھی قدموں میں گر جائے۔ مثلا جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا، تب اسٹیبلشمنٹ کو وہ دھوبی پٹکا ماروں گا کہ کلٹا دوبارہ اٹھنا پائے گی، بس ذرا ایک نیند اور لے لوں۔
وسعت اللہ خان کا یہ کالم آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں آپ کی آراء پر مبنی ہفتہ وار پروگرام آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ عارف، یہ پہلا خط ہے عمر کوٹ سندھ سے۔ چون کمار کوہلی لکھتے ہیں، آپ کا چینل بی بی سی ایک ایسی مؤثر آواز ہے جو ملک کے گوشے گوشے میں پہنچتی ہے اور ہر مکتب فکر کے لوگ اسے سنتے اور پوری اہمیت دیتے ہیں۔ اس انتہائی مؤثر ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے میں ایک اہم مسئلے کی طرف عوام کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جس طرح جسم کی حرارت اور توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے کھانا لازمی ہے، اسی طرح ذہنی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے علم ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کا سب سے اعلیٰ اور مؤثر ذریعہ کتاب ہے۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ آج کتاب پڑھنے کا مقصد ذہن اور روح کو توانائی بخشنے کی بجائے روزگار حاصل کرنا اور پیسہ کمانا رہ گیا ہے۔ علم کو روزگار کا ذریعہ بنانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن علم کو روزگار کی حد تک محدود کر دینا بہت زیادتی کی بات ہے۔ انگریز حاکموں نے جو نظام تعلیم ہمارے ملک کو دیا تھا، اس کا مقصد شخصیت یا کردار کی تعمیر نہیں تھا، بلکہ بڑے پیمانے پر کلرک اور منشی پیدا کرنا تھا، جن کے ذریعے انگریز حکومت کی مشینری کامیابی سے چلتی رہے۔ افسوس کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی ہم اسی کلرک ساز نظام تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر برس ہزاروں نوجوان ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، استاد اور انتظامی ماہرین کی ڈگریاں لے کر تعلیمی اداروں سے باہر آتے ہیں اور سکڑتی ہوئی جاب مارکیٹ میں اپنا رزق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناکامی کی صورت میں یہ لوگ احتجاجی نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ملازمت کے مواقع پیدا کیے جائیں، لیکن کوئی بھی یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ نظام تعلیم کو تبدیل کیا جائے اور پڑھی لکھی بھیڑوں کی بجائے اعلیٰ کردار کے انسان پیدا کیے جائیں۔
کوہلی صاحب، بقول آپ کے، اگر تعلیمی ادارے اچھے انسان پیدا کرنے شروع بھی کر دیں تو کیا ان اچھے انسانوں کو روزگار کی ضرورت نہیں ہوگی؟ بغیر روزگار کے ایک اچھا انسان کتنے دن اچھا رہ سکتا ہے؟ اصل میں تعلیمی منصوبہ بندی اس انداز سے ہونی چاہیے کہ جس طرح کے ہنر مند جتنی تعداد میں درکار ہوں وہ مہیا ہو جائیں، اور کسی شعبے میں ضرورت سے زیادہ ماہرین تیار نہ کیے جائیں، کیونکہ کام نہ ملنے کی صورت میں وہ معاشرے پہ ایک بوجھ بن جائیں گے۔ بہرحال، آپ نے جس درد مندی سے اس بنیادی مسئلے کا جائزہ لیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ آئندہ بھی اپنے خیالات سے آگاہ کرتے رہیے۔
گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔
اچھا، اقبال کا یہ شعر اچانک کیسے یاد آ گیا آپ کو؟
پتہ محمد صاحب کا یہ خط دیکھ کر۔
ارے یہ تو اچھا، میں اسے یعقوب صابر صاحب کا خط سمجھا تھا۔ ماشاءاللہ، خوشخطی کا وہی عالم ہے کہ آپ موتی بکیر رکھے ہیں۔ بہرحال، لکھتے کیا فتح محمد صاحب اس خوبصورت لکھائی میں؟
لکھتے ہیں، میں نے 27 سال کے بعد بی بی سی اردو سروس کی نشریات دوبارہ سننی شروع کی ہیں، لیکن یہاں تو ساری دنیا ہی بدل چکی ہے۔ رضا علی آبدی اور شمیم پینسر کی آوازیں تو اب کہاں سنائی دیں گی، لیکن علی احمد اور شاہد ملک بھی ناپید ہیں۔ صبح کی نشریات کا صفایا ہو چکا ہے اور غالباً رات کا شبنامہ بھی رات کی سیاہی میں ہمیشہ کے لیے ڈوب چکا ہے۔ براہ کرم پروگرام کی تفصیل اور اوقات نشر والا کتابچہ بذریعہ ڈاک ارسال کر دیجیے تاکہ پروگراموں کی ترتیب نو سے آگاہی حاصل ہو سکے۔
فتح محمد صاحب، 27 برس بعد ہم پہ نظر کرم فرمانے کا بہت شکریہ، لیکن اس طویل عرصے میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ انٹرنیٹ کی سہولت نے زندگی میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ اب ہم ڈاک کے ذریعے کسی طرح کا مواد سامعین کو نہیں بھیجتے،
بلکہ ہمارے پروگراموں کی تمام تفصیلات اب آپ کو ایک کلک کے ذریعے گھر بیٹھے مل سکتی ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کا بٹن دبائیے اور تمام تفصیلات اپنے سامنے پائیے۔
ویسے آپ کی خطاطی دیکھ کر دلی مسرت ہوئی، کیونکہ ہمارے ہزاروں مکتوب نگاروں میں صرف 3 اصحاب ایسے ہیں جو روایتی کاتبوں کی مہارت سے انتہائی خوشخط عبارت میں مکتوب لکھتے ہیں،
یعنی یعقوب صابر صاحب، رانا طارق جاوید اور اب موسیٰ خیل کے جناب فتح محمد بھی خوش نویسوں کی اس فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔
خطاطی ہمارا ایک قابل فخر روایتی آرٹ ہے اور اسے زندہ رہنا چاہیے۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف، جو کہ آیا ہے پل مسا کوٹھا کروڑ پکا سے۔ حق نواز صاب لکھتے ہیں، 6 جولائی 2012 کو احمد پور شرکیہ کے علاقے میں ایک ایسے شخص کو جس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، توہین قرآن کے الزام میں گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا، لیکن گاؤں کی مسجد سے اعلان ہوا کہ محض حوالات میں بند کر دینا کوئی سزا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک مشتعل ہجوم نے حوالات پر حملہ کر کے اس شخص کو باہر نکالا، اس پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی، پھر اس جلتے ہوئے شخص پر پتھر بھی برسائے۔ اس شخص کی ہلاکت کے 5 برس بعد اسی علاقے میں 40,000 لیٹر پیٹرول بردار ٹرک الٹ گیا اور گاؤں کے لوگ پیٹرول چوری کرنے کے لیے 3 ڈبے لے کر پہنچ گئے۔ عین اس وقت دھماکہ ہوا اور 200 سے زیادہ دیہاتی آگ میں جل گئے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا کسی ذہنی مریض کی بے گناہی کا شاخسانہ تھا؟ اور اس حادثے میں جو پیٹرول چور مر گیا اسے حکومت نے 20 لاکھ اور جو زندہ بچ رہا اسے 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ کیا اس منطق کی کوئی وضاحت ہو سکتی ہے؟
اسے تو غربت کا شاخسانہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے حضور۔ تباہ شدہ ٹینکر میں سے ایک بالٹی تیل نکال کر 4 پیسے کمانے کے متمنی ہوں گے وہ لوگ، لیکن ان کی مراد بر نہ آئی۔ اگر وہ کھڑے ہوئے ٹینکر میں سے تیل نکالتے تو آپ اسے چوری قرار دے سکتے تھے، لیکن تباہ شدہ ٹینکر کا تیل تو ویسے ہی بہہ کے ضائع ہو رہا تھا۔ بہرحال، یہ ایک انتہائی افسوسناک حادثہ تھا اور حکومت نے اگر متاثرین کی مالی مدد کی ہے تو کچھ برا نہیں کیا۔
خط کے آخر میں حق نواز صاحب ایک اور موضوع کی طرف آتے ہوئے لکھتے ہیں، دہشت گرد کی اصطلاح آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر دہشت گردی کا مطلب خوف و ہراس پھیلانا اور لوگوں کو جان سے مارنا ہے تو ریاستی سطح پر ہونے والا ظلم و ستم کیا کہلائے گا؟ اور کشمیریوں، شامیوں، روہنگا مسلمانوں، دلتوں، سکھوں اور دوسری اقلیتوں پر ہونے والے مظالم کس کھاتے میں ڈالے جائیں گے؟ کیا دہشت گرد صرف وہی ہے جس کو امریکہ اور اس کے حواری دہشت گرد قرار دے دیں؟
یہ آپ نے ایک دلچسپ نقطہ اٹھایا حق نواز صاحب۔ دہشت گرد کی تعریف یعنی ڈیفینیشن وقت اور مقام کے ساتھ کئی بار بدلی ہے۔ افغانستان میں جن جوانوں کو سوویت یونین کے خلاف مسلح کیا گیا تھا انہیں خود امریکہ بھی مجاہدین کے باعزت نام سے پکارتا تھا، اور آج وہی مجاہدین امریکی محاورے میں ٹیررسٹ یعنی دہشت گرد کہلاتے ہیں۔
چمن سکاؤٹس کے حوالدار مظہر نے شکایت کی ہے کہ ایف سی بلوچستان میں 2 سال کی عارضی اضافی سروس کو لازم قرار دینے کے باعث پینشنر جوانوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے، چنانچہ اضافی سروس کو آپشنل ہونا چاہیے نہ کہ لازمی۔
شاہپور چاکر سے عبدالرزاق صاحب نے فرمائش کی ہے کہ مرلی کی دھن والی ابتدائی موسیقی سیربین میں بحال کی جائے، اور چک 142 گاف بے تحصیل سمندری سے رانا سہیل احمد نے محکمہ تعلیم سے پرزور اپیل کی ہے کہ ان کے گاؤں میں موجود لڑکیوں کے اسکول کو ترقی دے کر ہائی اسکول کا درجہ دیا جائے۔
سامعین، آپ بھی اپنے علاقے کا کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہوں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہتے ہوں، یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں تو خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے پیو باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی۔
زہا جواد اور عارف وغار کو آئندہ اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔
نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی عالمی خبروں پر۔ وائٹ ہاؤس کے سابق مشیر مائیکل فلن کا کہنا ہے کہ ان رپورٹس میں کوئی صداقت نہیں کہ فتح اللہ گولین کو امریکہ سے زبردستی ترکی بھیجنے کی سازش میں ان کے موکل نے بھی کردار ادا کیا تھا۔ اس خبر کی تفصیل پڑھنے کے لیے bbcurdu.com پر آئیے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ہدایت کار شعیب منصور کی نئی فلم ورنہ جمعے کو ریلیز ہونے والی ہے۔ اس فلم میں اداکارہ ماہرہ خان نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ماہرہ خان سے خصوصی گفتگو کی جو کہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ آئیے سنتے ہیں ماہرہ خان کے انٹرویو کا پہلا حصہ جو کہ ان کی نئی فلم کے بارے میں ہے۔
مجھے 2 آدمیوں نے خراب کیا ہے، ایک کو میں چھوڑوں گی نہیں اور دوسرے کے ساتھ رہوں گی نہیں۔
مائک چیک، دار۔ یہ میری پاک سرزمین دے کمال کاروبار نے چور تے ڈاکو تھے پلسیاں دے یار نے۔
ماہرہ خان ہمارے لاہور کے اسٹوڈیو میں اور میں آپ سے مخاطب ہوں لندن کے اسٹوڈیو سے۔ یوزلی ہماری بات اس طرح ہی ہوتی ہے۔
بالکل اسی طرح ہوتی ہے۔ جب ملے بھی نہیں تھے تو لگتا تھا کیا نو ہی۔
بات کر کے آپ سے اور پھر مل کے بھی مجھے یہ ضرور لگا آپ کافی انٹیلیجنٹ لڑکی ہیں، کیونکہ لوگ اتنا آپ کی شکل کو دیکھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے تو، مگر وہیں رہ جاتے ہیں، اسکن ڈیپ ہی بات رہ جاتی ہے۔ شکل اچھی ہے، خوبصورت ہے تو ہوگی بے وقوف سی۔
عجیب بات ہے نا، یہ بھی ایک اسٹیریو ٹائپ ہے۔
بالکل ایک اسٹیریو ٹائپ ہے، مگر یہ ضرور ہے ماہرہ کہ جو کیریکٹرز تم نے ابھی تک پلے کیے، اور میں ورنہ کی بات نہیں کر رہی کیونکہ مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے اس دفعہ،
بالکل،
مگر اب تک جو تم نے کیریکٹرز پلے کیے ہیں دے آلویز ویمن who are less intelligent and less independent minded than yourself.
Not at all, Fifi.
مجھے خیرت نہیں پسند۔
خیرت کیوں نہیں پسند؟
کیونکہ وہ لانگ سفرنگ ہے، obstinate, sullen، مجھے وہ ایک conventional character لگتی ہے۔
Okay, that's another thing. It might be conventional, but no way was she a weak character. پہلے ایپیسوڈ سے وہ بہت انڈیپینڈنٹ تھی۔
ماہرہ، تمہارے سارے کیریکٹرز پھر اس کے بعد روتے دھوتے۔
نہیں نہیں، اچھا دیکھیں،
لڑائی ہوگی ابھی کیا؟
خیرت کے بعد I tried not to take a similar role. شہرزاد، I don't know اگر آپ نے دیکھا ہے،
میں نے آپ کی ساری پلیز دیکھی۔
تو پھر آپ کو شہرزاد بھی ایک کمزور لڑکی لگی تھی؟
میرا خیال ہم اگری نہیں کریں گے اس بات پہ, کیونکہ میری ویو پوائنٹ ذرا الگ ہے. میں اس وقت ذرا خوش ہوں کیونکہ آپ کر رہی ہیں ورنہ, جس میں مجھے لگا ہے کہ آپ کا کردار جو ہے بالکل فرق ہے.
جی ہے, میں ماہرہ ہوں, ماہرہ خان ہوں, بالکل ہوں, لیکن میرے کیریکٹرز کچھ اور ہیں. تو میں نہ سبا ہوں نہ فلک ہوں.
ماہرہ, لوگ آپ کو خیرت سے کنفیوز کرتے ہیں. ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ جب آپ خیرت کی سٹینڈرڈز پہ آپ نہیں پہنچتی.
جی شاید آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اینڈ دیکھیے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب ایک چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے نا, اینڈ وہ ایک آئیکونک کیریکٹر بن جاتا ہے, تو پھر لوگ اس کو آپ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں اور لوگ نہیں چاہتے کہ آپ کو کسی اور طریقے سے دیکھیں.
ورنہ کی بات ہو جائے, شعیب منصور نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ فلم کس چیز کے بارے میں ہے. دس از اے ٹریلوجی آف فلمز وچ ڈیل وتھ ایشوز اراؤنڈ ویمن. کیا اس میں ضروری ہے کہ یہ جو کاز ہے اس فلم کا, اس میں آپ بلیو کریں؟
مجھے نہیں پتا دنیا میں ایسی کوئی ہوگی عورت جو اس کاز میں بلیو نہیں کرتی.
ایک تو یہ کیونکہ آج کل ہاروی وائنسٹین کی بات بہت ہو رہی ہے, اس لحاظ سے یہ اور بھی میرا خیال ٹاپیکل ہو گیا.
جی یہ بہت عجیب طرح سے ریلیونٹ ہر لحاظ سے ہوا ہے.
ہر لحاظ سے پوری دنیا جو ہے اس پہ بات کر رہی ہے. پیپل آر کمنگ آؤٹ اینڈ سیئنگ می ٹو, مجھے بھی سیکشلی ہراس کیا گیا یا مجھے بھی اس طرح یہ کیا گیا. تو شاید دس از دا موسٹ اپرچون مومنٹ فار ورنا, کیونکہ بات اس وقت اتنی ہو رہی ہے اس سبجیکٹ پہ کہ ایک طرح سے ٹو سی اٹ آن اسکرین ول آلموسٹ بی ریلیز.
یس بالکل, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, کیونکہ جب ہم ویژول دیکھتے ہیں نا ایک چیز کا, اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے.
سیکیورٹی اور پروٹوکول کے نام پہ یہ زیادتی ہے سر, ہم آپ کے غلام نہیں ہیں.
اور ڈائیلاگس, کیونکہ شعیب صاحب کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ان کے ڈائیلاگس ہیں. ایک رائٹر ہیں حسین انڈیا میں, انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ ڈائیلاگ جب آپ لکھتے ہیں تو وہ آسان ہونا چاہیے, اس کا جو تھاٹ ہے وہ بڑا ہونا چاہیے. یہ شعیب صاحب کا پورا فلسفہ ہے ان کے لکھنے میں, کیونکہ آپ اگر ان کا کوئی بھی یو نو پک اپ اینی تھنگ دیٹس ویری فیمس آف ہز اینی ڈائیلاگ, چاہے وہ کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو,
جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو,
کتنا سمپل ایک لائن ہے, لیکن اس کا جو تھاٹ ہے نا اس کے پیچھے وہ بہت بڑا ہے. ایک ڈائیلاگ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں فلم کا, مجھے مار نہ ڈالیں شعیب صاحب کہ میں آپ کو یہ ڈائیلاگ بتا رہی ہوں فلم نکلنے سے پہلے, لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں.
وہ آپ کو مار سکتے ہیں کیونکہ فلم ختم ہو گئی.
But I don't want to be killed, okay? So there's a dialogue جہاں یہ کہتی ہے اس آدمی کو, ایکچولی اپنے میاں کو کہتی ہے, کہتی ہے کہ تم نے آج مجھے احساس دلایا ہے کہ عورت کی ساری عزت, اس کی ساری وقت اس کے جسم کے ایک حصے میں ہے. بس
ہلا دینے والے لفظ.
That's a very big big thing to say on screen.
مشکل تھا کہنا؟
کبھی کبھی مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں اس کو کس طرح کہوں کہ یہ جو لکھا ہے اس کو میں 100% صحیح ادائیگی کے ساتھ وہ کروں. So that was tough. But I'll tell you something, Fifi. Having worked in so many films, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کے پاس اسکرپٹ اچھی ہوتی ہے نا تو ایز این ایکٹر آپ کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے. تو ڈائیلاگس جب مشکل بھی ہوتے ہیں تو وہ آسان لگنے لگتے ہیں, کیونکہ اتنی اچھی طرح لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یو آر لائک یس آئی وانٹ ٹو سے دس. واٹ واز اے لٹل ڈیفیکلٹ واز ٹو گیٹ ٹو دیٹ پلیس ویئر آئی کڈ فیل واٹ دس کیریکٹر واز فیلنگ, کیونکہ مجھے فلی تو کبھی احساس نہیں ہوگا, اور اللہ نہ کرے کہ ہو.
ابھی آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ ہیو یو ایور فیسڈ سیکشل ہراسمنٹ, آپ نے کہا نہیں.
نو آئی سیڈ دیٹ آئی ہیوڈنٹ فیسڈ اٹ ان مائی انڈسٹری.
ان یور انڈسٹری,
رائٹ.
کبھی آپ کو یہ مینٹلی یا فزیکلی تھریٹنڈ, ہیو یو بین تھریٹنڈ بائی اے مین؟ یہ نہیں کہ انہوں نے آپ کو تھریٹن کیا, مگر آپ نے فیل کیا تھریٹنڈ.
آپ نے فیل کیا تھریٹنڈ
فزیکلی یا مینٹلی؟
نو, بٹ آئی کین سے دیٹ وین آئی واز ینگر I have been in a position where بہت uncomfortable تھی, اور یہ میں نے فیل کیا ہے. جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا تھا جو ہوا ہے. Obviously جب آپ بڑے ہوتے ہیں, آپ اویئر ہوتے ہیں, آپ کو سمجھ آتی ہے کہ دیر آر سرٹن تھنگس دیٹ جو صحیح اور غلط کی باؤنڈریز کراس کرتے ہیں. اینڈ آف کورس آپ کو ایکچولی اس ایج پہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے صحیح نہیں لگا. آپ آرٹیکولیٹ نہیں کر پاتے. میں جب کالج میں تھی تو بہت اوپرا دیکھا کرتی تھی. انہوں نے ایک دفعہ ریپ اینڈ مولیسٹیشن کے بارے میں شو کیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کو اس لیے سمجھ نہیں آتا کیونکہ ا پارٹ آف دیم feel loved also. Because it's strange, you know? It's a strange sensation that you feel. Aapko samajh nahi aa raha hota. A lot of times, jo predator hota hai, wo aapka hi koi janne wala hota hai. So it's a very, it's psychologically very disturbing. Ki yahan, how can my own, anybody, uncle, cousin, whoever it may be.
Bachcha confused bhi ho jata hai.
Ji, bachcha confused ho jata hai. Jab wo aake bolta bhi hai, that's where the shame is brought into the picture. Hum log kya kehte hain jab kisi, you know, when someone rapes somebody, hum kehte hain uske sath zyadti hui ya hum kehte hain ki uski izzat lut gayi. Kitni ajeeb baat hai ki jiske sath ye zyadti hui hai uski izzat lut gayi hai, lekin jisne zyadti ki hai uski izzat barqarar hai. Humne to language hi uski galat bol di na. Humne to foran us victim ko ya us ladki ko jiske sath bhi rape hua hai foran hi usko keh diya tumhari to izzat lut gayi.
Jaise ki izzat koi aisi cheez hai jo koi aur aapse le.
Bilkul sahi baat. Jaise ki izzat aisi cheez hai ki koi aur aapse cheen sakta hai. Izzat aisi cheez nahi hai jo koi aur aapse cheen sakta hai.
Izzat aap khud apni banate hain.
Absolutely. So that's one of the biggest things that shapes up. Once women in Pakistan, ye hamesha unhone kaha hai ki main chahta hu ki aurte ye baat thaan le apne dilon mein, dimagon mein, ki izzat koi aur nahi leta aapse, aap khud manwate hain.
Do cheeze, ek to power the game ke bare mein, to maine ye socha ki wo jo pura jo power the game ka jo teaser tha wo tumhare liye therapy tha.
Bilkul tha,
agar wo pehle shoot kar diya tha.
Ji, we had shot that before, lekin power the game baad mein bana gana. To jab maine teaser dekha,
uske baad aapko interview dene ki zarurat hi nahi thi.
Bilkul sahi baat, magar phir bhi aap logo ne mujhse baat karwa li.
Ha, wo to karna magar did you feel a bit ki main ullu ki patthi hu usme gaane mein hai na. Power the game.
No, I never felt that. I understand power ki game hai sari. You know, when you're in the storm, when you're in the heat of things, na, to us waqt aapko samajh nahi aa rahi hoti, right? Lekin jab cheezein behtar hone lagti hain, to aapko samajh bhi aane lagta hai, aapko sahi tarah dikhne bhi lagta hai, aur aapko wohi cheez pata hoti hai jo aapko us waqt bhi pata thi jab toofan aaya tha. Sirf ye difference hai ki us waqt, you know, your bearings are not right. That's it. So mujhe to shuru se ye pata hai. Ajeeb cheez hoti hai na film jab aap karte hain, to aap through another character that is not real, aap kya seekhte hain.
Ye film mera itni important hai kyunki तकरीबन चार लड़कियां एक दिन में रेप होती हैं पाकिस्तान में. ये एक फिगर वॉर अगेंस्ट रेप ने
प्रॉमिस. अच्छा, रियली? बिकॉज़ आई वाज टोल्ड जो कलेक्ट रेप्स एन आवर.
लेकिन जितने भी हो, एक भी हो, कुछ ज्यादा ही है. बिल्कुल. और आपको पता है कि ये भी चीजें हुई हैं मायरा, हाल ही में पंचायत ने रेप ऑर्डर किया था एक लड़की का.
बिल्कुल.
और अब हाल ही में एक लड़की जो है एज अ पनिशमेंट जो उसके भाई ने कुछ किया, तो उसे पूरा नंगा, शी वाज मेड टू वॉक थ्रू द स्ट्रीट्स. शायद इस किस्म की फिल्म जो है ये इन मौजूआत को सामने लाएगी, लोग सुनेंगे, हो सकता है.
बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है. ऑब्वियसली मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है ना फीफी एंड रिसर्च की है बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर, मुझे ऐसा लगता है पहली बात तो एजुकेशन, ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन, ताकि अवेयरनेस बढ़े. और दूसरा जो कि बहुत ज़रूरी है, जो बात अभी आप कर रही हैं, एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी. मतलब कि लोग उठ के रेप कर देते हैं, किसी लड़की को नंगा परेड कर देते हैं, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, या वो रिपोर्ट नहीं किया जाता. Why aren't we out on the streets? I mean, I'm talking about myself as well. एक character करना जो है ना बहुत आसान है. आप character करते हैं, आपको accolades मिलते हैं, अल्लाह करीम मिले, लेकिन और आपको लोग कहते हैं वाह जी वाह, कितनी अच्छा आपने character किया है women empowerment का, but उस पर वाह वाह क्या मिले जो ये तो मेरा काम है. I mean, sometimes I'm sitting with these activists, you know, and I think, what am I doing? ये लोग हैं जो grassroots level पे काम कर रहे हैं.
मेरा जो गाड़ी चलती है ना, पीछे वाले पहिए भी होते हैं, वो सिर्फ दो पहियों पे नहीं चल सकती. उनका ये काम है कि वो जाके ग्रास रूट्स पे काम करें. आपका ये काम है कि आप इस किस्म का किरदार अदा करें जो लोगों को सोचने पे मजबूर करें. और मेरा ख्याल है कि शोएब साहब की कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो लोगों को हिला ना दे. और एक तरह से देखिए, शोएब मंसूर भी एक्टिविस्ट ही हुए ना, फिल्म बना रहे हैं मगर एक्टिविस्ट हैं.
बिल्कुल एक्टिविस्ट हैं, ये तो इसमें कोई शक नहीं.
तो आप भी थोड़े उनके साये में एक्टिविस्ट हो जाती है ना.
मैं इस फिल्म में एक्टिविस्ट हूँ. मैंने ये चॉइस की कि इन सारी फिल्मों को मैं छोड़ के ये एक फिल्म करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें है वो बात.
पावर द गेम.
اسی کے ساتھ سربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام ایڈیٹر تھے کاشف قمر, پروڈیوسر تھی امبر خیری, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں سوزین لینن, اسلام آباد میں عامر صدیق. عادل شاہ زیب کو اجازت دیجیے. آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
لبنان کے صدر نے کہا ہے کہ بیروت میراتھن ایک ہفتے قبل مستعفی ہونے والے وزیراعظم سعد حریری کی حمایت اور ان کی واپسی کے مطالبے کا بھرپور مظاہرہ ہے. اقوام متحدہ کے سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ وہ میانمار یعنی برما کی فوج کی جانب سے روہنگیا خواتین کے خلاف ہونے والی جنسی تشدد کے بارے میں جرائم کی بین الاقوامی عدالت کو آگاہ کریں گی. افغانستان نے ایرانی حکام سے کہا ہے کہ وہ ایران میں موجود افغان پناہ گزینوں کو شام میں لڑنے کے لیے بھیجنے سے گریز کرے. اسپین کے وزیراعظم ماریانو رخوائے نے کیٹالونیا پہنچنے پہ کہا ہے کہ آزادی کی مخالفت کرنے والوں کو چاہیے کہ آئندہ ماہ کے انتخابات میں بھرپور حصہ لیں. عراق کے شہر ہویجہ کے نزدیک ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے جس میں کم از کم 400 افراد کو دفن کیا گیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.